پیر 3 نومبر کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کی کامیابی پر سابق کپتان نے کہا،
میرے خیال سے پاکستان کی کرکٹ کی ہسٹری میں اس سے بڑی اچیومنٹ کوئی بھی پاکستانی کرکٹ ٹیم نے نہیں کی ہے ان ٹیسٹ کرکٹ، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ون ڈے۔
کرکٹ کے علاوہ واگا بارڈر اور یوم عاشور بھی ہمارے موضوعات ہیں، لیکن پہلے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے۔ پاکستان نے ابوظہبی ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا کو 356 رن سے شکست دے کر 32 سال کے بعد اسے ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش کر دیا ہے۔ ٹیسٹ سیریز 2-0 سے جیتنے کے نتیجے میں پاکستان نے آئی سی سی کی عالمی ٹیسٹ رینکنگ میں تیسری پوزیشن بھی حاصل کر لی ہے۔ دبئی سے عبدالرشید شکور۔
پاکستانی ٹیم کو آج تاریخی کامیابی کے لیے کھانے کے وقفے کے بعد تک انتظار کرنا پڑا۔ کھانے کے وقفے پر آسٹریلیا کا اسکور 5 وکٹوں پر 238 رنز تھا، لیکن دوسرے سیشن میں صرف 8 رنز پر آسٹریلیا کی 5 وکٹیں گر گئیں اور یوں پاکستان نے 356 رنز کی شاندار جیت پر سیریز ختم کی۔ یہ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں پاکستان کی سب سے بڑی جیت ہے، جبکہ آسٹریلیا کو اپنی تاریخ کی تیسری بدترین شکست سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ پاکستانی ٹیم اس کامیابی کے نتیجے میں آئی سی سی کی ٹیسٹ کرکٹ کی عالمی رینکنگ میں تیسرے نمبر پر آ گئی ہے، اور مصباح الحق نے پاکستان کی طرف سے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ 14 کامیابیوں کا عمران خان اور جاوید میعداد کا ریکارڈ بھی برابر کر دیا ہے۔
پاکستان کے شہر لاہور کے قریب پاکستان اور بھارت کو ملانے والی واہگہ سرحدی راہداری پر اتوار کی شام ہونے والے خودکش بم حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تدفین کا عمل جاری ہے، جبکہ بارڈر پر آج پرچم کشائی کی تقریب حسب معمول منعقد کی گئی۔ لاہور سے عدیل اکرم۔
پنجاب پولیس کے سینئر آفیسر ڈی اے جی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں قائم تحقیقاتی کمیٹی نے آج اس مقام کا دورہ کیا جہاں پر اتوار کے روز خودکش حملہ ہوا تھا۔ تحقیقاتی ٹیم نے جائے وقوع کا معائنہ کیا اور وہاں سے شواہد اکٹھے کیے۔ آج واہگہ پر دوبارہ پرچم اتارنے کی تقریب ہوئی، جس میں کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل نوید زمان اور ڈائریکٹر جنرل رینجرز پنجاب خان طاہر خان نے شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل نوید زمان نے میڈیا سے بات کی اور کہا کہ دہشت گردی کی اس طرح کی کاروائیوں سے پاکستانیوں کے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ ادھر خودکش حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تدفین کا عمل جاری ہے۔
پاکستان میں انسانی حقوق کمیشن نے ایک مذمتی بیان میں کہا ہے کہ واہگہ بارڈر پر ہونے والے حملے کا مقصد لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانا ہے اور ایچ آر سی پی کو شہریوں کی اتنی بڑی تعداد کی ہلاکت پر سخت تشویش ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے پاکستان میں سفیر رچرڈ اولسن کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں بھی واہگہ بارڈر پر حملے کی مذمت کی گئی ہے اور زخمی ہونے والوں سے ہمدردی کا اظہار کیا گیا ہے، جبکہ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے وزیر اعظم نواز شریف کو فون کر کے اس حملے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ادھر بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی واہگہ بارڈر پر ہونے والی دہشت گردی کے حملے کی مذمت کی ہے۔ ایک ٹویٹر پیغام میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ واہگہ سرحد کے نزدیک پاکستان میں ہونے والا دہشت گردی کا حملہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ حکومت پاکستان نے عاشورہ کے موقع پر ملک بھر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ تفصیل سنیے اسلام آباد سے ایوب ترین کی زبانی۔
کراچی اور حیدرآباد میں آج صبح سے ہی موبائل سروس بند رہی، جبکہ موٹر سائیکل پر ڈبل سواری کی پابندی کا اطلاق کل رات گئے تک جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ عاشورہ کے جلوس کی تمام راستے سیل کر دیے گئے۔ ادھر کوئٹہ سمیت بلوچستان کے 8 اضلاع کو اساس قرار دے دیا گیا ہے۔ کوئٹہ شہر میں 5,000 پولیس اہلکاروں کے ساتھ ساتھ 2,000 ایف سی اور لیویز اہلکار بھی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح لاہور سمیت پنجاب کے تمام بڑے شہروں میں 1,30,000 سے زیادہ پولیس اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا، جبکہ راولپنڈی میں ضلع انتظامیہ نے پیر کو ہی مصروف ترین راجہ بازار سمیت ماتمی جلوس کے تمام راستے سیل کر دیے، جبکہ پشاور میں ضلع انتظامیہ نے شہر کے 20 امام بارگاہوں کو اساس قرار دے دیا ہے۔
ترکی کے شہر استنبول کے شمالی ساحل کے نزدیک بحیرہ اسود کے پانیوں میں حکام کے مطابق تارکین وطن کی ایک کشتی ڈوب گئی ہے، جس کے نتیجے میں کم سے کم 24 افراد ہلاک ہوئے ہیں، 7 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق اس کشتی میں 40 کے قریب لوگ سوار تھے، جن میں کئی بچے بھی شامل تھے۔ شمال مشرقی نائجیریا میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد پر محرم کی ایک تقریب کے دوران حملہ کیا گیا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق کم سے کم 20 افراد اس وقت ہلاک ہوئے ہیں جب ایک خودکش حملہ آور نے پورٹ سکم کے علاقے میں عبادت گزاروں میں گھس کر حملہ کیا۔ یہ افراد یوم عاشور کی تقریبات کے لیے جمع تھے۔ اس علاقے میں اس سے پہلے شدت پسند اسلامی گروہ بوکو حرام دہشت گردی کی کارروائیاں کر چکا ہے۔ دو چینی حکام نے گوانگ ڈونگ میں قبروں سے چوری کرنے والوں سے مردے خریدے ہیں، معاملہ کیا ہے سنیے ظفر سید سے۔
چینی حکومت نے زمین کو کاشت کے لیے دستیاب کرانے کے لیے ایک پالیسی تشکیل دی ہے، جس کے تحت لوگوں کو مردوں کو قبرستانوں میں دفنانے کے بجائے انہیں جلا کر ختم کرنے کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ گوانگ ڈونگ صوبے میں چینی حکام نے حکومت کی جانب سے مقرر کی گئی مردوں کی ایک مخصوص تعداد کو پورا کرنے کے لیے قبروں سے چوری کرنے والے کچھ افراد سے رابطہ کیا اور ان سے لاشیں خریدیں تاکہ انہیں جلا دیا جائے۔ ان افراد نے پولیس کو بتایا ہے کہ انہیں ایک درجن کے قریب لاشوں کے عوض $500 کی رقم دی گئی ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔ سربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام۔ القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے ہندوستان سمیت جنوبی ایشیا کے ممالک کے مسلمانوں کا
سربین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے۔ امریکی صدر براک اوباما نے خبردار کیا کہ دولت اسلامیہ کے جرائم کو معاف نہیں کیا جائے گا۔
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سربین اور جہنما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آج کے سربین کے تین موضوعات ہیں، تینوں اہم ہیں۔ اس میں پاکستان کی آسٹریلیا کے خلاف تاریخی فتح، واہگا پر کل اور آج کیا ہوا، اور یوم عاشور پر حفاظتی انتظامات۔ لیکن آئیے کرکٹ سے شروع کرتے ہیں۔ پاکستان نے ابوظہبی کی ٹیسٹ میں آسٹریلیا کو دوسرے ٹیسٹ میں بھی مات دے کر لگتا ہے اگلے پچھلے تمام حساب بے باک کیے۔ گو کہ مجھے اعداد و شمار بتاتے ہوئے الجھن ہوتی ہے، لیکن پھر بھی چند ریکارڈ تو ضرور بننا۔ الزام لگے گا کہ کیوں بخالت سے کام لیا۔ پہلا تو یہی کہ 32 سال بعد پاکستان آسٹریلیا کا چڑھایا ہوا اپنے اوپر یرقان اتارنے میں، یعنی کہیے کہ وائٹ واش کرنے میں کامیاب ہوا۔ ابوظہبی کے اس ٹیسٹ میں جیت کے بعد پاکستان آسٹریلیا کے خلاف 2 اشروں کے بعد کرکٹ سیریز بھی جیتا ہے، اور جس بے رحمی سے پاکستان نے آسٹریلیا کی آخری 5 وکٹیں صرف 8 رن پہ لیں، اس کی مثال 1979 میں پاکستان کے ساتھ میلبرن کرکٹ گراؤنڈ پہ ہونے والے ٹیسٹ میچ کے بعد اب سامنے آئی ہے۔ اور ہاں، اس سے پہلے کہ انفرادی کارکردگی اور کس نے کہاں بھگدڑ مچائی کا احوال آئے اور تجزیہ ہو، یہ بات بھی ہاتھ کے ہاتھ کہ پاکستان 7 سال بعد ٹیسٹ کرکٹ رینکنگ میں پھر 3rd نمبر پر آ گیا ہے۔ میچ کے بعد ابوظہبی میں ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور نے کپتان مصباح الحق سے پوچھا کہ انگلینڈ کے خلاف 2 سال پہلے اسی متحدہ عرب امارات میں کلین سویپ، اور اب آسٹریلیا کے خلاف یہ وائٹ واش، کس جیت کی اہمیت زیادہ ہے؟
بڑا مشکل ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ رینک کرنا کہ کون سی بڑی جیت تھی اور کون سی، کیونکہ دونوں میرے خیال میں ایسی وکٹریز ہیں۔ اس ٹائم انگلینڈ نمبر 1 تھی، وہ کافی اچھی کرکٹ کھیلتے ہوئے آ رہے تھے، اور ابھی آسٹریلیا نمبر 1 تھی جب جہاں پہ آئی، اور اسپیشلی جس قسم کی یہ سائڈ تھی اس وقت، پھر بھی ہماری ایک سیٹل سائڈ تھی، ہمارے پاس بالنگ اٹیک ایسا تھا کہ جو دنیا یہ جانتی تھی کہ یہ لوگ کر سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس جس قسم کی ان ایکسپیرینس بالنگ لائن اپ تھی، آئی تھنک اس سارے سینیریو کو اور جس قسم کی ہماری ٹیم کی فارم تھی اس کو دیکھتے ہوئے، اب کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہمارے لیے ایک بڑی اچیومنٹ ہے۔
مصباح الحق سے پوچھا گیا کہ اس جیت کا سہرا کس کے سر باندھیے گا؟
دیکھیے، میں ہمیشہ اس چیز کا کریڈٹ پلیئرز کو دیتا ہوں۔ پہلے بھی جب ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا، اور اسپیشلی ایز اے ٹیسٹ ٹیم ہم نے جس قسم کی پرفارمنسز دی، تو اس میں سارا جو کریڈٹ ہے یا جو ساری پرفارمنسز ہیں وہ پلیئرز کی ہیں، اور جس قسم کا فوکس رہا پلیئرز کا، اور جس قسم کی پلیئرز کی پرفارمنسز رہی، کہ کسی نے بھی ایک پرفارمنس کے بعد یہ نہیں کیا کہ بھائی اب میں ریلیکس کر دوں اور میں باقی جو اپنی اننگز ہیں یا باقی جو بالنگ میری آئے گی اس میں میں بس ریلیکس ہو کے اب ٹائم گزاروں۔ آئی تھنک کہ جب بھی کسی کو بال ملا ہے، جہاں بھی کسی کی بیٹنگ آئی ہے، تو اس نے پوری کوشش کی ہے کہ اس چیز کو، اس فارم کو کیش ان کرے، اور جہاں بھی اس پہ رسپانسبلٹی آئی ہے کوشش کی ہے سب پلیئروں نے کہ اس کو ڈلیور کریں۔
یہ تھے پاکستانی کپتان مصباح الحق، جو ابوظہبی میں موجود ہمارے چیف اسپورٹس رپورٹر عبدالرشید شکور سے بات کر رہے تھے، کہ جو ریڈیو کے علاوہ ویب سائٹ bbcurdu.com کے لیے روزانہ رپورٹس، تجزیے اور انٹرویو اور تصاویر فراہم کرتے گئے، کہ جس کے بعد میرے پاس سوشل میڈیا پر رپورٹس آپ کی ٹویٹس کے ذریعے بھی آ رہی ہیں کہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کا یہ کوریج آپ کو بہت اچھا لگا. خیر تعریفوں کے بولے ایک طرف, میرا عبدالرشید شکور سے پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم نے یہ کارنامہ کیسے انجام دیا, بالخصوص مصباح الحق جو اس سیریز سے قبل شدید دباؤ میں تھے, انہوں نے ایسی کون سی جادوئی چھڑی گھمائی کہ آسٹریلیا گھٹنے ٹیک گیا؟
جی بالکل, آج بھی جب پاکستان ٹیم نے یہ کامیابی حاصل کی ہے تو کافی لوگ اس پر حیران ہیں کہ آسٹریلیا کی ٹیم جو ایک بہت ہی زبردست ٹیم ہے, بہت ہی مضبوط ٹیم ہے, وہ پاکستان ٹیم سے اتنی آسانی سے دونوں ٹیسٹ میچ ہاری, 356 رن سے یہاں ہاری اور اس سے پہلے 221 رن کی بھاری شکست اسے دبئی میں ہوئی. تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ پاکستان ٹیم نے اپنی جو صلاحیتیں ہیں پاکستانی کھلاڑیوں کی, وہ انہوں نے اس کا بھرپور مظاہرہ کیا, چاہے وہ بیٹنگ ہو, بالنگ ہو, فیلڈنگ ہو, ہر شعبے میں پاکستان ٹیم نے. اور اس کا ایک پس منظر یہ ہے کہ سری لنکا میں پاکستان نے جو سیریز کھیلی تھی اس میں پاکستان ٹیم کو شکست ہوئی تھی, اور اس کے بعد یہاں پہ ون ڈے سیریز ہوئی تھی, T20 کا جو میچ ہوا تھا آسٹریلیا سے, وہ پاکستان ہارا تھا. تو کھلاڑی جو ہیں وہ بہت تکلیف میں تھے, اور اس جو ان کو ایک یہ احساس تھا کہ اب اگر یہ ٹیسٹ سیریز بھی اگر ہارتے ہیں تو پھر ان کے لیے اپنے کریئر بچانے مشکل ہو جائیں گے, اپنی ان کے جان کے لالے پڑے ہوئے تھے یہ کہہ لیں.
تو کیا عبدالرشید شکور یہ کہہ رہے ہیں جس وقت جان پہ آن پڑی اور یہ لگا کہ اب بھی کام نہ کیا تو گئے ٹیم سے باہر نکال دیے جائیں گے, اس لیے ہوا یہ؟
مطلب ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان ٹیم میں جو کھلاڑی کھیل رہے ہیں وہ ایسے تو نہیں ہے کہ ناگزیر ہوں, پیچھے بیک اپ بھی ہیں, ڈومیسٹک کرکٹ ہوتی ہے, چینجز بہت جو ہے وہ تواتر سے ہوتی ہیں. تو ہر کھلاڑی کو اس بات کا اندازہ تو رہتا ہے کہ اگر میں ایک دو سیریز جو ہے وہ اگر اچھی نہیں کھیلوں گا تو میں ڈراپ ہو جاؤں گا. تو اسی لیے وہ فوکس تھے کھلاڑی, اور انہوں نے بہت ہی ذہانت اور سمجھداری سے کیا. اور پھر اس میں جو پاکستان کے جو کوچ ہیں وقار یونس, ان کا دوسرا ٹینیور ہے کوچ کی حیثیت سے, تو انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اپنے نیٹس میں, پریکٹس میں.
ایک تو ہیں یونس خان اور دوسرے ہیں مصباح الحق, دو ہی ایسے کھلاڑی ہیں جو اس ٹیم میں سینئر ہیں, تو ان کا اپنے جونیئرز پر کتنا اثر رہا اس سیریز میں؟
بہت زیادہ اثر رہا. یونس خان کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ ٹیم مین ہے, وہ سیلفش نہیں ہے, بہت ہی سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں, اور جب وہ بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جو کھلاڑی کھیل رہے ہوتے ہیں, جیسے آج کل ان کی جو پارٹنرشپ ہم مڈل آرڈر میں دیکھتے ہیں اسد شفیق اور اظہر علی, تو یہ دونوں جونیئر کھلاڑی ہیں, ان کو بہت زیادہ وہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, ان کو اننگس بنانے میں بہت مدد کرتے ہیں. اور اسی طرح مصباح الحق کا بھی یہی انداز ہے. تو ان دونوں کھلاڑیوں کا بہت زیادہ امپیکٹ رہا ہے, بہت زیادہ اثر رہا ہے اپنے جونیئرز پر اور پوری ٹیم پر.
اچھا, یہ پاکستان کے ذرا دو نئے گجڑی کے لال یا لال و گلال, ان پہ ذرا سی بات کریں. یہ جو دو نئے اسپنرز یاسر شاہ اور ذوالفقار بابر آئے ہیں, ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کی کارکردگی یہ کہاں چھپی ہوئی تھی, اچانک آئی ہے کیا؟
نہیں, اچانک تو اس لیے نہیں آئی ہے, یہ دونوں بہت عرصے سے ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہے ہیں, پاکستان کی جو فرسٹ کلاس کرکٹ ہوتی ہے بہت زیادہ کافی عرصے سے کھیل رہے ہیں. اور ذوالفقار بابر تو اس سیریز میں تو انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ آسٹریلوی بیٹس مینوں کے لیے مطلب ایک نہ سمجھ میں آنے والا ایک معمہ بنے ہوئے تھے, ایک ایسے بالر کے طور پر وہ سامنے آئے کہ جنہوں نے پوری آسٹریلین جو بیٹنگ لائن ہے اس کو انہوں نے بالکل اڑا کر رکھ دیا. 14 وکٹیں انہوں نے حاصل کی, 12 وکٹیں یاسر شاہ بھی کافی عرصے سے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلے تھے, لیکن ان کا یہ پہلا ٹیسٹ میچ تھا پچھلا اور یہ پہلی سیریز تھی, تو کہیں یہ دونوں بالرس نے کہیں یہ مطلب ان کو ظاہر نہیں ہونے دیا, خاص طور پر یاسر شاہ نے, کہ وہ پہلی مرتبہ جو ہے پاکستان کے لیے ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں. تو بہت ہی پاکستان کی جو اس کامیابی میں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے بیٹسمینوں نے رنز کے امبار لگا دیے, لیکن 20 وکٹیں ہوتی ہیں مطلب ٹیسٹ کرکٹ میں, کہ اگر آپ 20 وکٹیں حاصل کریں گے تو آپ میچ جیتیں گے.
یہ تھے ابو ظہبی سے عبدالرشید شکور. پاکستانی کرکٹ کے کل اور آج کے شاہد, یعنی کل اور آج کی ٹیموں کے درمیان پل کے مانند آصف اقبال سے بھی میں نے بات کی, جو خود پاکستانی ٹیم کے کپتان اور ایک کلیدی کردار رہے ہیں. آصف اقبال سے میں نے آسٹریلیا کے خلاف پاکستان کی اس جیت کو میزان پر رکھنے کے لیے کہا.
میرے خیال سے پاکستان کی کرکٹ کی ہسٹری میں اس سے بڑی اچیومنٹ کوئی بھی پاکستانی کرکٹ ٹیم نے نہیں کی ہے ان ٹیسٹ کرکٹ, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ون ڈے کرکٹ,
بالکل ٹھیک,
بیکاز آپ کہیں گے کہ ورلڈ کپ جیتے ہیں ہم تو اچیومنٹ تھی, ٹیسٹ کرکٹ کی میں بات کر رہا ہوں. اس سے بڑی اچیومنٹ نہیں ہو سکتی, خواہ وہ اوول کے ٹیسٹ فضل محمود کی لے لیں آپ, خواہ وہ آپ اور بھی کوئی ٹیسٹ میچز جو عمران خان کے نام کیے جاتے ہیں, یا میاداد کے نام کیے جاتے ہیں یا اور بھی بڑے بڑے کھلاڑی ہیں جو ہمارے ظہیر عباس ہوں یا دوسرے بڑے بڑے جو نامور کھلاڑی ہیں ان کے نام کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے ٹیسٹ میچ جتایا یا ٹیسٹ سیریز جتائی. یہ ایک واحد ٹیسٹ سیریز ہے جس میں ایک سے زیادہ کھلاڑیوں نے کنٹریبیوٹ کر کے پورے ٹیم ایز اے ٹیم انہوں نے یہ ٹیسٹ سیریز جیتی ہے. اور سب سے بڑا اچیومنٹ اس لیے ہے, نیوٹرل وینیو ہے, اٹس ناٹ اے ہوم سیریز فار پاکستان. بے شک آپ نام دیتے ہیں ہوم سیریز, بٹ اٹس اے نیوٹرل وینیو. اور اس سے بڑی بات ہے کہ نیوٹرل امپائرز بھی ہیں جو پرانے زمانے میں نہیں ہوا کرتے تھے. اور خاص طور پہ بولنگ کو کریڈٹ اس لیے جاتا ہے کہ سب بولرز جو تھے ان ایکسپیرینس تھے اور یہ اسی وکٹ پر گیندیں کر رہے تھے جس وکٹ پر آسٹریلین بولرز نے بھی بولنگ کی اور وہ پاکستانی بیٹسمین کو آؤٹ نہیں کر سکے. انکلوڈنگ فیلڈنگ جو آسٹریلیا کے ایک بہت اسٹرانگ ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا, اس میں بھی انہوں نے آسٹریلیا سے زیادہ بہتر کارکردگی کی.
اس ٹیم میں, میں ٹیسٹ میچ کی بات کر رہا ہوں, میں ون ڈے ٹی ٹوینٹی اور ورلڈ کپ کی طرف نہیں آ رہا, ایسی کیا چیز تھی اس ٹیم میں کہ جو پہلے نہیں تھی اور اب ہے؟
دیکھیں پہلے بھی تھی اور بہت پہلے بھی تھی ہوگی اور آگے بھی ہوتی رہے گی. جو فرق اس وقت نظر آیا اس پرٹیکولر سیریز میں, پاکستان کافی اس بات سے مشہور ہے کہ ایک انسرٹن کیا کہتے ہیں ان کی انکنسسٹنٹ rather is the right word پرفارمنس ان کی رہتی ہے, کنسسٹنٹلی پرفارم نہیں کرتے ہیں. یہ ٹیلنٹ جو ہے جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں پاکستان از فل آف ٹیلنٹ, وہ اس طرح کا ٹیلنٹ ہے. جب وہ پرفارم کرتا ہے تو وہ ایکسیپشنلی گڈ پرفارمنس دیتے ہیں, اور جب پرفارم نہیں کرتے ہیں تو ایکسیپشنلی پور پرفارمنس دیتے ہیں. اور وہ کنسسٹنسی آتی ہے صرف ایک پراپر مائنڈ سیٹ سے, جس میں اپلیکیشن اور ڈیٹرمنیشن, یہ دو چیزیں ہونا بڑا ضروری ہے.
تجزیہ کار آصف اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ میچ تو ٹھیک ہے لیکن دنیا اب ٹی ٹوینٹی اور ون ڈے کی طرف بڑھ گئی ہے, وہاں پر ٹانگیں ہونی چاہیے جمنے کے لیے, ہاتھ ہونے چاہیے کھیلنے کے لیے اور بال ہونی چاہیے کرنے کے لیے. جب جب ٹی ٹوینٹی یا ون ڈے آتے ہیں پتہ نہیں کیوں ٹانگیں کام نہیں کر پاتی, ہاتھ چلتے نہیں اور بال بھی ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. یہ کیا؟
وہ صرف پاکستان ٹیم کے لیے نہیں ہے, وہ کسی بھی ٹیم کے لیے. اس لیے کہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ جو ہے, دیکھیں ٹیسٹ میچ, دا لفظ ٹیسٹ جو استعمال ہوتا ہے ٹیسٹ میچ میں, وہ ہے ٹیسٹ آف اسکل, ٹیسٹ آف ٹیمپرمنٹ, اور ٹیسٹ بہت سارے ٹیسٹ اس میں ہوتے ہیں آپ کے اسکل کے ہوتے ہیں, ٹیمپرمنٹ کے ہوتے ہیں, ٹیکنیک کے ہوتے ہیں. میرے ٹی ٹوینٹی ہے جس میں آپ کو ٹیکنیک کا تو دور دور تک مطلب استعمال کرنے کا ضرورت نہیں پڑتی, اس میں آپ ایسے شاٹس کھیلتے ہیں جو آپ کو کرکٹ میں ٹیسٹ میچ میں اگر آپ کھیلیں تو کوچ یا آپ کا جو کپتان ہوگا وہ کہے گا کہ یہ کیا شاٹ کھیل رہے ہو. اس لیے کہ دس از ناٹ فیمس لفظ ہے کہ دس از ناٹ کرکٹ والا. ٹی ٹوینٹی چونکہ صرف 20 اوور کا میچ ہوتا ہے تو اس میں آلموسٹ ہر گیند پر رنز بنانا بڑا ضروری ہوتا ہے. اسی وجہ سے کھلاڑی اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح ون ڈے کرکٹ بھی 50 اوور کا ہی ہوتا ہے اور 50 اوور میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنے سے زیادہ ہو سکے رنز بنائے کریں. تو وہاں ٹیکنیک اور ٹیمپرمنٹ اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا جتنا ٹیسٹ میں ہوتا ہے.
یہ تھے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان, کمنٹیٹر اور اب تجزیہ کار مسٹر آصف اقبال. پولیس نے واہگہ بارڈر کے قریب ہونے والے خودکش حملے کی تحقیقات کے لیے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے, اس کا احوال آ رہا ہے. شہزاد ملک اس کے ساتھ تیار ہیں, لیکن آئیے پہلے دیکھیں کہ جو چلے گئے ان کے لیے کیا ہوا. پاک بھارت سرحد واہگہ پر ہونے والے خودکش حملے کی تحقیقات تو شروع ہو گئی ہیں لیکن دوسری جانب ہلاک ہونے والوں کی تدفین کا عمل جاری ہے. لاہور سے عدیل اکرم کی رپورٹ.
پنجاب پولیس کے سینئر آفیسر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں قائم تحقیقاتی ٹیم نے آج اس مقام کا دورہ کیا جہاں پر اتوار کے روز خودکش حملہ ہوا تھا. تحقیقاتی ٹیم نے جائے وقوع کا معائنہ کیا اور وہاں سے شواہد اکٹھے کیے. اتوار کے روز ہونے والے خودکش حملے میں 69 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. واہگہ بارڈر پر اس وقت خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا جب لوگ پرچم اتارنے کی تقریب سے واپس جا رہے تھے. آج واہگہ سرحد پر دوبارہ پرچم اتارنے کی تقریب ہوئی جس میں کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل نوید زمان اور ڈائریکٹر جنرل پنجاب رینجرز خان طاہر خان نے شرکت کی. تقریب کے اختتام پر کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل نوید زمان نے میڈیا سے بات کی اور کہا کہ دہشت گردی کی اس طرح کی کاروائیوں سے پاکستان کے حوصلے پست نہیں ہوں گے. ادھر خودکش حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تدفین کا عمل جاری ہے۔ مردہ خانے کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ تمام لاشیں شناخت کے بعد ان کے ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ اہلکار نے بتایا کہ مردہ خانے میں اب صرف ایک نامعلوم لاش پڑی ہے جو مبینہ طور پر خودکش حملہ آور کی ہے۔ اہلکار کے مطابق لاش کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے۔ شہر کے مختلف ہسپتالوں میں خودکش حملے کے زخمیوں کا علاج معالجہ کیا جا رہا ہے۔ سروسز ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر عمر فاروق بلوچ کا کہنا ہے کہ جو زخمی ہسپتال لائے گئے ہیں ان کے پیٹ اور سینے پر زخم تھے۔ ڈاکٹر بلوچ نے کہا،
12 سے 14 پیشنٹس جو ہیں یہ چلے گئے ہیں اپنی مرضی سے، اور اس وقت فار دا ٹائم بینگ ہمارے پاس 47 پیشنٹس ہیں، جن میں سے تقریباً 18-19 کے آپریشن ہوئے ہیں۔ رات ہم نے آپریٹ کیا ان کو، اور یہ مختلف وارڈس میں اور ایمرجنسی میں ابھی ان کو ہم نے اسٹیشن کیا ہوا ہے۔ اس وقت کریٹیکل کنڈیشن میں 2 پیشنٹ ہیں۔
اس سے پہلے پولیس نے پنجاب رینجرز کی درخواست پر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ عدیل اکرم، بی بی سی لاہور۔
یہ دیکھیں کہ واہگہ بارڈر کے پار بھارت کی جانبیوں نے 18 کے مقام پر کیا ماحول ہے اور وہاں واقع پر کس قسم کا رد عمل ہے، یہ جاننے کے لیے میں نے بھارتی خبر رساں ادارے پی ٹی آئی سے وابستہ صحافی جگ موہن سنگھ سے بات کی جو 18 میں تھے۔ میں نے ان سے جاننا چاہا کہ انہیں وہاں کیسا ماحول نظر آ رہا ہے۔
یہاں پر جو دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان جو بیٹنگ ریٹریٹ سیرامنی ہوتی ہے جب دونوں دیش اپنا جھنڈا اتارتے ہیں، تو پاکستان ایز یوزول اپنا روز مرہ کی طرح اپنی وہ اس نے وہی پریڈ کی ہے، پر انڈین سائڈ پہ جو بی ایس ایف کے جوان ہیں انہوں نے آج وہ پاکستان کی طرح پریڈ نہیں کی، کیونکہ تمام جو وزٹر تھے انڈین سائڈ پر انہیں آج بارڈر پر آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔
اچھا۔
کیونکہ اس کا کارن یہ ہے کہ کل جو پاکستان میں جو ایک بم دھماکہ ہوا تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر کافی کڑے سرکشا کے پربند کیے گئے ہیں، تو کسی طرح کا کوئی بھی رسک نہ لیتے ہوئے انہوں نے سبھی طرح کے وزٹرز کو اور گاڑیاں کی پوری طرح سے پابندی لگا دی تھی آج۔
چلیں، یہ تو آپ نے بتا دیا جگ موہن جی کہ سرکشا یعنی حفاظت کے پربند انتظامات وغیرہ کیے گئے، لیکن اندازن کتنے لوگ آتے ہیں اٹاری اور واگا اس طرف کی طرف بھارت کی
جو روٹین ہے؟ 15 سے لے کے 20 ہزار لوگ روٹین میں آتے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو ویکینڈ پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں یا عام دنوں میں بھی اتنے ہی آتے ہیں؟
سیٹرڈے اور سنڈے میں جو گنتی ہے 5 سے 10 ہزار تک بڑھ جاتی ہے، تو سنڈے میں ہم یہ کہہ سکتے 25 سے 30 ہزار تک یہ جو گنتی ہے دیکھنے والوں کی بڑھ جاتی ہے۔
تو جو سیکیورٹی کے آپ نے پربند انتظامات بتائے وہ آپ کو کیسے دکھائی دے رہے ہیں؟ کتنی نفری ہوگی اس وقت پولیس کی یا فوج وغیرہ؟ جی،
یہ کہنا تو مشکل ہوگا کتنی نفری ہوگی، لیکن پختہ پربند ہے، میٹل ڈیٹیکٹر لگائے گئے ہیں، جگہ جگہ پہ بیریکیڈ لگائے گئے ہیں، رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں، سنائپر ڈاگ کو لگایا گیا ہے، کیونکہ پاکستان سے جو بھی وزٹرز آ رہا ہے اس کی سامان کی جو لگیج ہے بڑی باریکی سے تلاشی لی جا رہی ہے، چیکنگ کی جا رہا ہے، ایکس رے مشین کے بیچ میں سے نکالا جا رہا ہے، کیونکہ وہ کسی طرح کا کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتے یہاں جو بھارتیہ ادھیکاری جو انڈیا اور پاکستان بارڈر پہ تعینات ہیں۔
تو ویسے جگ موہن جی، جو لوگ آتے جاتے ہیں ان کی آمد و رفت کا سلسلہ جو نارمل روٹین میں ہوتا ہے وہ آج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟
دیکھو، جو پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں یا انڈیا سے وہاں جا رہے ہیں وہ نارمل ہے۔
ٹھیک ہے،
امید کی جا رہی ہے کہ کل سے یہ جو شام کو جو ایوننگ پریڈ ہوتی ہے یا انڈیا کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔
یہ تھے اٹاری سے پی ٹی آئی کے صحافی جگ موہن سنگھ۔ پولیس حکام نے واہگہ بارڈر کے قریب ہونے والے خودکش حملے کی تحقیقات کے لیے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ واضح رہے کہ سنیچر کو دھماکہ اس وقت ہوا جب لوگ پرچم اتارنے کی تقریب سے واپس جا رہے تھے۔ واقعے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو پاکستانی سرکاری ٹی وی پی ٹی وی کی ہیں، 59 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، 100 سے زیادہ زخمی ہیں۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
اس تحقیقاتی ٹیم میں شامل ایک اہلکار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بی بی سی کو بتایا کہ ٹیم نے جائے حادثہ سے اہم شواہد حاصل کرنے کے بعد تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اہلکار کے مطابق یہ ٹیم 7 روز میں اس واقعے سے متعلق جمع ہونے والے شواہد اور تحقیقات کی روشنی میں حکومت کو ابتدائی رپورٹ پیش کرے گی۔ حکام کے مطابق جائے حادثہ سے مبینہ خودکش حملہ آور کی صرف ٹانگیں برامد ہو سکی ہیں، جبکہ اس کا چہرہ اس حملے کے بعد اتنا مسخ ہو گیا ہے کہ اب وہ قابل شناخت نہیں ہے۔ حکام نے اس واقعے میں زخمی ہونے والے افراد سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں مبینہ خودکش حملہ آور کا خاکہ تیار کر لیا ہے اور اسے جلد ہی میڈیا میں جاری کر دیا جائے گا۔ پولیس نے اس واقعے کے بعد لاہور اور پنجاب کے دیگر شہروں سے 10 سے زائد مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے، جن میں سے جنوبی پنجاب کے ضلع ملتان سے عبد الرحمان نامی ایک مبینہ دہشت گرد کو گرفتار کیا گیا ہے، جس کے بارے میں ملنے والی ابتدائی معلومات کے مطابق اس کا تعلق اس گروہ سے ہے جس نے خود کش حملہ آور کو لاہور میں ٹھہرانے اور اسے خود کش جیکٹ فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ مقامی پولیس حراست میں لیے جانے والے شخص سے متعلق مزید معلومات دینے سے گریزاں ہے۔ پنجاب پولیس کے شعبہ سی آئی ڈی کے اہلکار افتخار احمد نے بی بی سی کو بتایا کہ 2 ماہ پہلے خفیہ اداروں کی طرف سے واہگہ سرحد کے قریبی علاقوں میں شدت پسندوں کی جانب سے ممکنہ حملے سے متعلق جو رپورٹ سیکورٹی اداروں کو بھیجی گئی تھی، اس میں کل عدم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن کے ممکنہ رد عمل کا ذکر کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ لاہور کے کنٹونمنٹ کے علاقے اور رائے ونڈ میں ایسے کسی ممکنہ حملے کی اطلاعات تھیں، اور اس کے علاوہ 9-10 محرم کے حوالے سے بھی سیکورٹی خدشات موجود تھے، لیکن کسی عوامی مقام پر حملے سے متعلق انہیں کوئی پیشگی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ یاد رہے کہ لاہور واقعے سے متعلق 2 کارعدم تنظیموں نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی، ان میں جماعت الاحرار اور جند اللہ شامل ہیں، جبکہ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ یہ تنظیمیں پنجاب میں اتنی متحرک نہیں ہیں۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
خیربین کے ساتھ عامر احمد خان کا سلام قبول کیجیے۔ شریف برادران سمیت 21 اعلی عہدیداروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔ آج کے جہاں نما کے بڑے موضوع۔ امریکی ریاست میزوری میں صحافی مائیکل براؤن کی آخری رسومات۔
خیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام۔ القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے ہندوستان سمیت جنوبی ایشیا کے ممالک کے مسلمانوں کے لیے تنظیم کی شاخ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تجزیہ کار نے کہا،
خیربین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے۔ امریکی صدر براک اوباما نے خبردار کیا کہ دولت اسلامیہ کے جرائم کو معاف نہیں کیا جائے گا، مگر کیا خود پاکستان میں دولت اسلامیہ کے حامیوں کو روکنے کی کوئی حکمت عملی ہے؟
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
اور اب آج کے کھیلوں پر نظر صبر احمد کے ساتھ۔
پاکستان نے ابوظہبی ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا کو 356 رن سے شکست دے کر 32 سال کے بعد آسٹریلیا کو ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش کر دیا۔ پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف آخری بار 1982 میں وائٹ واش کیا تھا۔ آسٹریلیا کو جیتنے کے لیے پاکستان نے 603 رنز کا ہدف دیا، جس کے جواب میں پوری ٹیم 246 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ کپتان مصباح الحق کو مین آف دا میچ، جبکہ یونس خان کو مین آف دا سیریز قرار دیا گیا۔ مصباح الحق کو تیز ترین سینچری بنانے والے ماسٹر بلاسٹر کا اعزاز بھی ملا۔ فارمولا 1 کار ریسنگ میں ہونے والی یو ایس گراں پری کی ریس مرسیڈیز کے ڈرائیور لوئس ہیملٹن نے جیت لی۔ ریس میں دوسرا نمبر مرسیڈیز کے ڈرائیور نکو روزبرگ کر رہا، جبکہ تیسرے نمبر پر ریڈ بل کے ڈرائیور ڈینیل ریکارڈو رہے۔ 2008 کے چیمپئن رہنے والے لوئس ہیملٹن کی فارمولا 1 میں یہ 32ویں کامیابی تھی۔ اس ریس کی جیت کے ساتھ ہی انہوں نے برطانوی ڈرائیور نائجل مینسل کا ریکارڈ توڑ کر ایک نیا برطانوی ریکارڈ قائم کر لیا۔ مرسیڈیز کے ڈرائیور ہیملٹن نے جیت کے بعد کہا، میں نے پہلے کی نسبت بہت زیادہ محنت کی ہے اور غلطیاں نہیں کی۔ بات ریس کو پہلی پوزیشن سے شروع کرنے کی نہیں، جو ڈرائیور آپ سے آگے جا رہا ہوتا ہے آپ کو اس پر ذہنی طور پر برتری حاصل کرنی ہوتی ہے۔ فٹ بال کے پریمیئر لیگ میں ہونے والے مقابلوں میں آج لیگ ٹیبل پر 16 نمبر پر 9 پوائنٹس کے ساتھ موجود کرسٹل پیلس کی ٹیم کا مقابلہ 8 پوائنٹس کے ساتھ 18 نمبر پر رہنے والی سٹرلینڈ کی ٹیم سے ہو رہا ہے۔ گزشتہ روز 2 میچ کھیلے گئے مینچیسٹر سٹی نے مینچیسٹر یونائیٹڈ کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے، جبکہ ٹاٹنم نے آسٹن ویلا کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرایا۔ لیگ ٹیبل پر چیلسی کی ٹیم 26 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے۔ ساؤتھ ہیمپٹن 22 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ مینچیسٹر سٹی کی ٹیم 20 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہے۔
کھیلوں کا احوال صبح رحمت کی زبانی۔ یوم عاشور پر پاکستان میں کس قسم کے حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں، اور بھارت میں سنی آزاداران حسین کیسی تیاریوں میں ہیں، اور بھارت میں ماحول کیا ہے؟ احوال آنے کو ہے، لیکن فی الوقت سیربین کا نصف آیا۔ اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں۔ آج خبروں کی ذمہ داری ہے نخبت ملک کی۔
پاکستان نے 32 سال بعد آسٹریلیا کو ٹیسٹ سیریز میں 2-0 سے شکست دے کر پاکستان ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ پاکستان کے شہر لاہور کے قریب واہگہ بارڈر پر گزشتہ شام ہونے والے خودکش حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 59 ہو گئی ہے، جن میں سے بیشتر کی تدفین کر دی گئی ہے۔ ادھر واہگہ سرحد پر آج پرچم کشائی کی تقریب حسب معمول منعقد کی گئی، اس سے پہلے حکام نے اسے 3 دن معطل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ کے پاکستان میں سفیر رچرڈ اولسن، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور افغانستان کے صدر اشرف غنی نے پاکستان کے واہگہ بارڈر پر ہونے والے خودکش حملے کی مذمت کی ہے۔ حکومت پاکستان نے عاشورہ کے موقع پر پورے ملک میں ایک درجن سے زیادہ اضلاع کو حساس قرار دیتے ہوئے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے نخبت ملک سے سنی، اور اس کے بعد میں آپ کو سیدھے لاہور لیے چل رہا ہوں۔ وہاں پر ہمارے ساتھی شہزیب جیلانی موجود ہیں۔ پس منظر وہی واہگہ کا واقعہ ہے، آج تدفین بھی ہوئی ہے، جو لوگ رخصت ہو گئے دنیا سے ان کی۔ شہزیب جیلانی، کیا تفصیل ہے؟
شفیع، لاہور میں آج ایک محلہ ہے جس کا نام ہے فاروق پارک، وہاں میرا جانا ہوا۔ وہاں پہ ایک خاندان ہے جس کے 5 افراد اس حملے میں کل مارے گئے تھے، ان کے 5 اور لوگ جو ہیں وہ اس وقت ہسپتالوں میں ہیں، کچھ کی حالت کافی تشویشناک ہے۔ وہاں پہ آج سارا دن کافی ہجوم تھا، سوگ کا ماحول تھا، اور پھر بعد میں وہاں پہ تدفین ہوئی ان لوگوں کی۔ محلے کے لوگ، رشتہ دار، ان کے دوست احباب، کافی لوگ وہاں پہ تھے۔ وہاں پہ ایک بچی جس سے میری بات ہوئی، اس کا نام طوبہ پرویز تھا، ان کے والد صاحب اس حملے میں ہلاک ہوئے، ان کی والدہ کافی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، ہسپتال میں ہیں، ان کی بہن کی جان گئی اس حملے میں۔ اور اس بچی سے میں نے بات کی، اس سے میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو بڑا شوق تھا کہ یہ پرچم کشائی کی جو تقریب ہوتی ہے واہگہ بارڈر پہ، اسے دیکھنے کا۔ ان کے والد صاحب نے کہا بھی انہیں کہ آج نہیں چلتے، یہاں سے جلدی نکلتے ہیں، لیکن بچوں نے اور ان کی امی نے ضد کی، تو پھر یہ سب لوگ وہاں گئے۔ اور پھر وہاں پہ انہوں نے اصرار کیا کہ ہم آخر وقت تک رہنا چاہتے ہیں، اور پھر اسی دوران یہ دھماکہ ہوا۔ انہوں نے، اس بچی نے مجھے بتایا کہ میں نے بہت لاشیں دیکھی اپنے آس پاس، ہم اپنے پیاروں کو ڈھونڈتے رہے، تو وہ ایک صدمے سے دوچار تھی، لیکن پھر بھی ہمت سے کام لے رہی تھی۔
تو شہزیب جیلانی، کئی ایک گروپ اس حملے کی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں حکومت نے کچھ کہا؟
دیکھیں، تفتیش تو چل رہی ہے۔ 3 گروپوں کے نام سامنے آئے پچھلے 24 گھنٹوں میں۔ سب سے پہلے نام آیا جندلہ کا، اس کے علاوہ تحریک طالبان پاکستان نے کہا کہ جی یہ حملہ ہم نے کیا ہے، اور پھر ایک اور تنظیم ہے جماعت الاحرار، انہوں نے بھی دعویٰ کیا کہ یہ ان کا کام ہے، لیکن یہ بالکل ابھی واضح نہیں ہے کہ یہ اصل میں کام کس کا ہے اور کیوں ہے۔ یہ محلہ جہاں میں گیا وہاں پہ ان لوگوں کی اس طرف زیادہ توجہ نہیں تھی، وہ تو اپنے غم سے نڈھال تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک یہاں پر حکام کی طرف سے کوئی نہیں آیا۔ اور جب میں ان سے بات کر ہی رہا تو اسی دوران وہاں پہ اس علاقے سے منتخب ہونے والے ممبر قومی اسمبلی پرویز ملک وہاں پہ آ پہنچے، اور پھر وہاں پہ کچھ میری بھی ان سے بات چیت ہوئی۔
تو کیا کہا انہوں نے؟
انہوں نے مجھے انٹرویو دیا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کس طرح تسلی دینے کی کوشش کی ہے اس خاندان کو، تو انہوں نے جو باتیں کہیں وہ میں آپ کو بھیج چکا ہوں، اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ چلا سکتے ہیں، ورنہ میں دوہرا دے دوں گا۔
تو لکھیں، میں آپ کا انٹرویو تیار لیے بیٹھا ہوں، سماعت فرمائیے۔
آپ ابھی اس فیملی سے ملے، ان کے 5 لوگ ہلاک ہوئے ہیں، 5 لوگ ہسپتال میں ہیں، کیا تسلی دی آپ نے انہیں؟
دیکھیں، میں نے ان کو کہا کہ یہ قدرت کا کام ہے، اس میں نقصان آپ کا ہو گیا ہے، اٹ کوڈ ہیپن ٹو اینی بڈی، اٹ کوڈ ہیپن ٹو مائی فیملی آلسو، گاڈ فوربڈ، بٹ یو آر پیئنگ فار اٹ۔
اور خودکش حملہ آور نے بے گناہ لوگوں کو مارا، یہ قدرت کا کام ہے۔
یہ دیکھیں، یہ بے وقوف اور پاگل لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو دماغ سے معاف ہو چکے ہوتے ہیں، کسی کمٹمنٹ کے ساتھ چل پڑتے ہیں، کسی پیسے کے لے کر چل پڑتے ہیں، کسی اور الٹیریئر موٹیو کی وجہ سے چل پڑتے ہیں، اور وہ بے گناہ لوگوں کو مار کر اپنے آپ کو بھی ختم کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت ایک بڑا انعام وصول سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے وصول
ریاست کی حکومت کی فوج کی کیا ذمہ داری ہے لوگوں کے جان و مال کا تحفظ
کرنا ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے
اس میں آپ کل ناکام ہوئے
مگر اس میں آپ دیکھیں پہلے سے بہت بہتری بھی آ رہی ہے اور بہت ایک سال کے بعد لاہور میں ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے
میرا خیال آج کے دن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہتری آ رہی ہے اتنا بڑا حملہ ہوا
آپ نے دیکھیں آپ کے ملک آئرلینڈ میں بھی آپ نے اس کو فیس کیا آپ نے کولمبو میں بھی سلون میں بھی لوگوں نے فیس کیا تو یہ مسلسل جنگ چل رہی ہے اور ہم اپنی جنگ کے لیے تیار ہیں ہمارا بھی مورال اسی طرح بوسٹڈ ہے اور ہم انشاءاللہ ان کو ختم کر کے رہیں گے
حکمت عملی ہے کیا لوگ ابھی میں ان سے بات کر رہا تھا وہاں پہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کب تک اس طرح لوگ مت کریں گے
جی ہمیں سب مل جل کر اس چیلنج کو نبھانا ہے اس میں عوام کا بھی یہ تھوڑا ہے کہ مشکوک لوگوں کو کل مشکوک تھا وہ آدمی اس کو دیکھ کر ہی اس پہ اوپر چلے گا
انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتا نہیں چلا عام لوگوں کو کیسے پتا چلے گا
انٹیلیجنس ایجنسیز آپ پورے ملک کی یا پوری دنیا کی ایک انچ کو کور نہیں کر سکتے آپ مگر میں نہیں میں جسٹیفائی نہیں کر رہا یہ ہمارا اٹ شوڈ بی اے زیرو ٹالرنس سارٹ آف ایکٹیویٹی اور اس کو انشاءاللہ ہوگا بھی مگر یہ قوموں پہ ایسے وقت آ جاتے ہیں قوم متحد ہو کر اس کو نپٹتی ہے اور اس کو ختم کرنے کی پوری کوشش
تو شہزیب یہ تھے آپ کے مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب کے سیاسی مشیر پرویز ملک آپ نے ان سے ہی بات کی پورا احوال بتانے کا شہزیب بلانی بہت بہت شکریہ لاہور میں واہگہ بارڈر پر خودکش حملے کی ذمہ داری تین مختلف تنظیموں نے قبول کی ہے مبصرین کہتے ہیں کہ اس حملے میں تینوں جماعتوں کا اپنا اپنا کردار ہو سکتا ہے لیکن بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس حملے کے آثار القاعدہ کے طریقہ کار سے ملتے جلتے ہیں اسی لیے اس پر زیادہ اہم کردار جند اللہ کا ہو سکتا ہے عزیز اللہ خان کی رپورٹ
پاک بھارت سرحد کے قریب خودکش حملہ کس نے کیا اور کیوں کیا اس بارے میں مختلف فورمز پر بحث جاری ہے حملے کے بعد تین مختلف تنظیموں تحریک طالبان جماعت الاحرار جند اللہ اور گلہ مند محسود نامی تنظیموں نے اس حملے کی ذمہ داری اپنی اپنی تنظیموں کی جانب سے قبول کی ہے کل عدم تنظیم تحریک طالبان جماعت الاحرار کے ترجمان احسان اللہ احسان نے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ انہوں نے حملہ کر کے وزیرستان میں بے گناہ افراد کی ہلاکت کا بدلہ لیا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ کاروائی ان کے ساتھی حنیف اللہ نے کی اور جلد وہ اس کی ویڈیو جاری کریں گے تاکہ ثابت کریں کہ یہ کاروائی کسی اور تنظیم نے نہیں کی گلہ مند محسود نئی تنظیم ہے اس تنظیم کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وہ خان سید سجنا کی سربراہی میں متحد ہیں اور یہ حملہ انہوں نے سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں پر کیا ہے معروف تجزیہ کار پروفیسر ڈاکٹر خادم حسین کہتے ہیں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کاروائی میں مختلف تنظیموں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے
تو وہ جو ایک قسم کا اتحاد پہلے سے ایک لوز قسم کا یا ہلکا قسم کا اتحاد نظر آتا تھا اب وہ مضبوط اتحاد بنتا نظر آ رہا ہے تو کچھ لوگ اپنے فٹ سولجرز دیں گے کچھ لوگ وہ اسلحہ دیں گے کچھ لوگ وہ نظریاتی انفراسٹرکچر کا استعمال کریں گے
پروفیسر خادم حسین کے مطابق صوبہ پنجاب میں ایک عرصے سے ان تنظیموں کے سلیپر سیل موجود ہیں اور یہ سلیپر سیلز اہم کردار ادا کر سکتے ہیں
اور ان سلیپر سیلز میں اپنا نظریاتی انفراسٹرکچر اسلحے کے حوالے سے لوگوں کی ریکروٹمنٹ کے حوالے سے اور لاجسٹیکل حوالے سے بہت مضبوط مراکز قائم کر رکھے تھے تو اس میں صرف ایک امیر معاویہ کا اعلان کرنا کہ اس نے اپنی بند کر دی فعالیتیں میرا خیال ہے کوئی معنی نہیں رکھتی تو ان تینوں کی ذمہ داری لینے کا مطلب یہی ہے کہ ایک اتحاد ہے اور اتحاد میں ذمہ داریاں تقسیم کی گئی تھیں
انہوں نے کہا کہ آپریشن ضرب عزب کے بعد اب قبائلی علاقوں سے شدت پسند اپنی تنظیموں اور اپنے نظریات کے ساتھ دیگر علاقوں میں نمودار ہوئے ہیں عسکری امور کے ماہر تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد کہتے ہیں کہ جند اللہ کی کاروائیاں اور ان کا کردار القاعدہ سے مشابہت رکھتا ہے
جو جند اللہ ہے اس کے جو کراچی کی تنظیم تھی کے بعد یہ چلے گئے وزیرستان چلے گئے اور وہاں پر کچھ لوگ ان کے ڈرون کے حملوں میں مارے گئے اور وہاں یہ القاعدہ کے ساتھ افیلیٹڈ رہے تو جو میں وہ آپ کو بتا رہا تھا نا کہ جو ان کی ٹارگیٹ چننا جو ان کے لیے ہے اس کی اسٹریٹجک امپلیکیشنز ہوتے ہیں اگر آپ القاعدہ ریلیٹڈ وہ دیکھے ہیں یہ قسم کی دہشت گردی جو وارداتیں ہیں اس کے اثرات بڑے دور رس ہوتے ہیں
انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے پاکستان کو افغانستان کے ساتھ با مقصد مذاکرات کرنا ہوں گے شدت پسند تنظیموں کی تقسیم کا عمل کچھ عرصے سے جاری ہے۔ تحریک طالبان سے جماعت الاحرار قائم ہونا، خان سید سجنا کے گروپ کی اپنی حیثیت سے قائم ہونے کو تجزیہ کار دو مختلف رائے سے دیکھ رہے ہیں۔ کچھ تجزیہ کاروں کے نزدیک یہ تقسیم حکومت کے لیے اس حوالے سے بہتر ہے کہ ان کو تقسیم کر کے ختم کیا جا سکتا ہے، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ ان تنظیموں کے خطے کے دیگر گروپس کے ساتھ اتحاد انتہائی خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
عراقی حکومت کہتی ہے کہ صوبہ انبار میں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے ہاتھوں قتل ہونے والے سنی قبائلیوں کی تعداد اب 322 تک جا پہنچی ہے۔ عراق کی انسانی حقوق کی وزارت کہتی ہے کہ 50 سے زیادہ افراد کی لاشیں ایک پانی کے کنویں سے برآمد ہوئی ہیں، جبکہ ابو نمر نامی قبیلے کے دیگر 65 افراد لاپتہ ہیں۔ بی بی سی آن لائن کی رپورٹ، عبداللہ فاروقی کی زبانی۔
دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے تازہ حملہ اتوار کی صبح کیا، جس میں انہوں نے کم از کم 50 افراد کو قطار میں کھڑا کر کے سر عام گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ دولت اسلامیہ کے عسکریت پسند عراق اور شام کے وسیع علاقے پر اپنا کنٹرول قائم کیے ہوئے ہیں۔ انسانی حقوق کی وزارت کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ نے 65 افراد کو جنگی قیدی اور ان کے مال مویشیوں کو مال غنیمت کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ ابو نمر نامی قبیلے کے سردار شیخ نعیم الگاؤد نے بی بی سی کو بتایا،
حکومت نے ہمیں چھوڑ دیا ہے اور ہمیں دولت اسلامیہ کے سامنے تھالی میں رکھ کر پیش کر دیا ہے۔ ہم نے حکومت سے کئی بار ہتھیار مانگے، لیکن اس نے ہم سے صرف وعدے ہی کیے ہیں۔
بی بی سی کے نامہ نگار اورلا گورین بغداد میں ہیں اور انہوں نے بتایا کہ قبائلیوں کا قتل عام اب روز کا معمول بن گیا ہے۔ قبائلی عمائدین کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز ہونے والے قتل عام میں 10 خواتین اور بچے بھی شامل تھے، جنہیں دولت اسلامیہ کے خلاف مزاحمت میں حصہ لینے کی سزا کے طور پر قتل کیا گیا۔ اس سے قبل رواں ہفتے کے آغاز میں ابو نمر کے افراد کی ایک اجتماعی قبر بھی دریافت ہوئی تھی، جبکہ 50 افراد سنیچر اور اتنے ہی اتوار کے روز ہلاک کیے گئے تھے۔ عامی حکام نے خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ قبیلے ابو نمر کے کئی افراد قریبی واقع علاقے ہیٹ کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، جس پر دولت اسلامیہ نے گزشتہ ماہ قبضہ کر لیا تھا۔ اس قبیلے نے حکومت کی دولت اسلامیہ کے خلاف صوبہ انبار میں چلائی جانے والی مہم میں حصہ لیا تھا، جس کے اب زیادہ تر علاقے جنگجوؤں کے قبضے میں ہیں۔ حال ہی میں تشکیل پانے والی شیعہ اکثریت پر مشتمل حکومت سنی اکثریت والے علاقوں میں فتح حاصل کرنا چاہتی ہے، جو کہ اس کے خیال میں دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں خاصی اہمیت رکھتے ہیں۔ دوسری جانب بغداد زیادہ تر قبیلوں کو دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی پر آمادہ نہیں کر سکا ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ 30 سے 40 ہزار قبائلیوں میں سے صرف 5 ہزار اب تک حکومت کی حمایت پر آمادہ ہوئے ہیں۔ قبیلوں کو حکومت کی ضمانت چاہیے کہ قبائلی علاقوں میں اقتدار نچلی سطح تک منتقل کیا جائے گا اور قومی فیصلوں میں ان کی رائے کو مقدم رکھا جائے گا۔
بی بی سی آن لائن کی رپورٹ، عبداللہ فاروقی کی زبانی۔ امریکہ میں ایوان نمائندگان کی تمام نشستوں اور سینٹ کی ایک تہائی نشستوں کے لیے کل منگل کو الیکشن ہو رہے ہیں۔ ایوان نمائندگان میں اس وقت ریپبلکن پارٹی کو اکثریت حاصل ہے، جبکہ سینٹ میں صدر اوباما کی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کا غلبہ ہے۔ لیکن نوشتہ دیوار ہے کیا؟ واشنگٹن سے برجیش اپادھیائے۔
اوباما پر یہ حملہ کسی ریپبلکن کا نہیں، کینٹکی سے ان کی اپنی ہی پارٹی کی امیدوار ایلیسن گرائمز کا ہے۔ ان کی انتخابی مہم میں بھی اوباما نہیں کلنٹن نظر آتے ہیں۔ ایلیسن گرائمز کی طرح ہی لوئیزیانا کی ڈیموکریٹ امیدوار میری لینڈریو بھی اوباما سے دور رہنے کی کوشش میں ہیں، اور وجہ ہے اوباما کی گرتی ہوئی ریٹنگ، جسے ریپبلکنز ہتھیار کی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ غور طلب ہے کہ امریکی خارجہ پالیسی ہو یا مقامی ایجنڈا، وائٹ ہاؤس اور کانگریس میں تال میل بالکل نہیں نظر آیا ہے۔ ریپبلکنز نے ایوان نمائندگان میں اپنی اکثریت کا فائدہ اٹھا کر اوباما کے ہر اہم فیصلے کو روکنے کی کوشش کی ہے، تو کیا یہ نمبر گیم بدلے گا؟ پیو ریسرچ سینٹر کے کیرول ڈوہرٹی کہتے ہیں کہ تاریخ فی الحال اوباما کے ساتھ نہیں ہے۔
ہسٹری سجیسٹس اسپیشلی ان اے 6 ایئر اوف ا پریزیڈنشل ٹرم دیٹ دی پریزیڈنٹس پارٹی ویری ویری ریئرلی میکس۔
ڈوہرٹی کا کہنا ہے کہ جب کوئی صدر اپنے 6ٹھے سال میں ہو تو تاریخ میں ایسا بہت کم ہوا ہے کہ ان کی پارٹی کانگریس میں بڑھت حاصل کرے، اور وہ بھی تب جبکہ صدر کی مقبولیت کی ریٹنگ 40% تک گر چکی ہو۔ ریپبلکنز کو صرف 6 سیٹ چاہیے سینٹ پر قبضہ کرنے کے لیے، لیکن ان کا اپنا ووٹر بھی مایوس سا ہے۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے جان ہوڈیک کا کہنا ہے کہ ووٹروں کو پولنگ بوتھ تک لانا آسان نہیں ہوگا۔
We might see reduced voter turnout for a variety of reasons, but one of the main reasons is voter apathy. I think they're tired of both parties and they're tired of politics.
हुडा का कहना है कि इस बार अंदाजा है कि कम वोटर घर से निकलेंगे. उनका कहना है कि वो दोनों ही पार्टियों से ऊब चुके हैं और देखा जाए तो इस सियासत से भी ऊब चुके हैं. इराक हो या इबोला, कोई मामला इतना जानदार नहीं नजर आ रहा है कि वो वोटरों में जोश भर सके. रिपब्लिकन्स की कोशिश है मुल्क की सलामती को इंतखाबी मौजू बनाने की. प्यू रिसर्च सेंटर के कैरोल डुहर्टी.
फॉर रिपब्लिकन्स पर्टिकुलरली टेररिज्म इज अ मोटिवेटिंग इश्यू एंड इन अ लो टर्नआउट इलेक्शन.
कैरोल डुहर्टी का कहना है कि रिपब्लिकन्स के लिए दहशतगर्दी एक ऐसा मौजू है जो इस तरह के इंतखाबात में भी वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाने में कारगर होगा, क्योंकि 87% रिपब्लिकन वोटर दहशतगर्दी को एक बेहद अहम मामला मानते हैं. वहीं डेमोक्रेट्स मईशत की नाकामियों के लिए रिपब्लिकन्स को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं. मिशिगन में डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए कैंपेन कर रही साबिक वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन.
Nobody works harder than the American worker. Nobody works smarter than Americans in business. Nobody innovates more.
हिलरी क्लिंटन कह रही थी कि अमरीकियों से ज्यादा बेहतर तरीके से कोई काम नहीं करता. नई इजाद भी सबसे ज्यादा अमरीकी ही करते हैं, लेकिन मिशिगन में देखा जा सकता है कि मईशत की क्या हालत है और कितना कुछ करने की जरूरत है. माहिरीन का कहना है कि इस इंतखाबात में जीत का फासला इतना कम रहेगा कि कांग्रेस में कुछ खास नहीं बदलने जा रहा. अगर रिपब्लिकन सेनेट जीत लेते हैं तो ओबामा उनके एजेंडा को रोकने के लिए अपने वीटो पावर का और ज्यादा इस्तेमाल करेंगे. अगर डेमोक्रेट सेनेट बचा लेते हैं तब भी अगले 2 वर्षों में अपने अहम फैसलों के लिए ओबामा को अपने सदारती पावर का ही इस्तेमाल करना होगा. ब्रजेश उपाध्याय, BBC वॉशिंगटन.
और मौजूदात जो आपके लिए अहम है.
शुरू में हम कहते हैं रीजनेबल टारगेट तो वो तो आपको अचीव करके सो जाएंगे आपके साथी जो है, तो इसलिए हमें उनको स्ट्रेस्ड ही रखना है.
कत्ल कत्ल है, ये गैरत के नाम पे कोई कत्ल नहीं है.
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کا عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
سیربین آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان میں حکومت نے یوم عاشور کے موقع پر ملک بھر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں. 12 سے زیادہ بڑے شہروں میں کل فوج انتہائی الرٹ رہے گی. ماتمی جلوس کی فضائی نگرانی کے لیے ہیلی کاپٹرز استعمال کیے جائیں گے. اس کے علاوہ آج کئی شہروں میں موبائل فون سروس بند کر دی گئی. اسلام آباد سے ایوب ترین.
کراچی اور حیدرآباد شہر میں آج صبح سے ہی موبائل سروس بند رہی، جبکہ موٹر سائیکل پر ڈبر سواری کی پابندی کا اطلاق کل رات گئے تک رہے گی. اس کے علاوہ 10ویں محرم کے جلوس کے تمام راستوں کو کنٹینرز لگا کر سیل کر دیے ہیں، جہاں سے ماتمی جلوس آج پرامن طور پر گزر گئے. ادھر کوئٹہ سمیت بلوچستان کے 8 اضلاع کو اساس قرار دے دیا گیا ہے. اس بارے میں کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ.
بلوچستان میں محرم کے حوالے سے جن علاقوں کی انتہائی اساس قرار دیا گیا ہے ان میں کوئٹہ شہر بھی شامل ہے. کوئٹہ شہر میں یوم عاشور کے جلوس کے سلسلے میں سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. شہر میں یوم عاشور کے جلوس کے روایتی روٹ اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے. جلوس کے روٹ اور گرد و نواح کے علاقوں میں پولیس کے 5,000 اہلکاروں کے علاوہ ایف سی اور لیویز فورس کے 2,000 سے زائد اہلکار تعینات ہوں گے، جبکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوج بھی الرٹ رہے گی. 10ویں محرم کے روز شہر میں موبائل سروس بند اور موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی عائد ہوگی.
صوبہ پنجاب میں حکومت نے 9ویں اور 10ویں محرم کو امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تمام حفاظتی انتظامات مکمل کر لیے ہیں. لاہور سمیت صوبے کے تمام بڑے شہروں میں 130,000 سے زیادہ پولیس اہلکار تعینات ہو چکے ہیں. اس طرح راولپنڈی میں جہاں گزشتہ سال 10ویں محرم کو ماتمی جلوس کے اختتام پر ایک ناخوشگوار واقعے میں 10 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے، کو مد نظر رکھتے ہوئے ضلع انتظامیہ نے پیر کو ہی مصروف ترین راجہ بازار سمیت ماتمی جلوس کے تمام راستے سیل کر دیے. جبکہ جلوس کی نگرانی کے لیے مختلف مقامات پر کلوز سرکٹ کیمرے نصب کرنے کا عمل بھی مکمل ہو گیا ہے۔ ادھر پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں آج نوی محرم کے جلوس سخت حفاظتی انتظامات پر اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے مقررہ مقامات پر پہنچے ہیں۔ مزید تفصیل سنتے ہیں نمن نگار عزیز اللہ خان سے۔
پشاور، کوہاٹ، ہنگو، ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو کو انتہائی حساس علاقے قرار دیا جا چکا ہے۔ ان شہروں کے داخلی اور خارجی راستے مکمل طور پر سیل کیے گئے ہیں۔ پشاور میں 60 سے زیادہ امام بارگاہ ہیں، جن میں 20 انتہائی حساس ہیں۔ ان شہروں میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد ہے، جبکہ بعض مقامات پر مکمل موٹر سائیکل کی سواری پر ہی پابندی عائد کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بیشتر مقامات پر آج موبائل فون کی سروس بھی معطل رہی ہے۔ انسپیکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا ناصر دورانی کا کہنا ہے کہ وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عزم کی وجہ سے پشاور اور دیگر علاقوں میں تشدد کے واقعات کا خطرہ پایا جاتا ہے۔
ادھر اسلام آباد میں وزارت داخلہ کے مطابق عاشورہ کے دن ان شہروں میں جہاں ماتمی جلوس نکالے جائیں گے، وہاں کسی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے فوج نہ صرف الرٹ رہے گی بلکہ ہیلیکاپٹروں کے ذریعے ان جلوسوں کی فضائی نگرانی بھی کی جائے گی۔ ایوب ترین، بی بی سی، اسلام آباد۔
شمال مغربی دہلی کے ہوانا گاؤں میں محرم سے پہلے کشیدگی کا ماحول ہے اور حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں، کیونکہ مقامی جاٹ برادری کہتی ہے کہ وہ محرم کا جلوس نہیں نکلنے دے گی۔ یہاں مسلمانوں کی چھوٹی سی آبادی ہے جس نے پہلے ہی یہ اعلان کر دیا کہ وہ جاٹوں کے علاقے سے تو جلوس نکالے گی ہی نہیں۔ تفصیل کے ساتھ دہلی سے سہیل علیم۔
اس علاقے میں جاٹوں کی اکثریت ہے، جنہوں نے بوانا گاؤں میں اتوار کو ایک بڑی پنچایت کر کے اعلان کیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر وہاں سے محرم کا جلوس نہیں نکلنے دیں گے۔
اپنی تیاری کے ساتھ ہر سال آتے تھے، آج ہم تیار ہیں، اب آ کے دکھاؤ بھائی، دکھاؤ آ کے، تیاری کی بات ہوتی ہے بھائی۔
پنچایت میں تقریباً 1000 لوگوں نے شرکت کی۔ مقامی جاٹوں کا کہنا ہے کہ اس جلوس سے ان کی زندگی میں خلل پڑتا ہے۔
دقت ہوتی ہے سر، ہمارے یہاں پہ دکان پہ ہم بیٹھتے ہیں، اتنا شور شرابہ ہوتا ہے، کوئی کسٹمر ریچارج کرانے آتا ہے تو ہمیں اس کا نمبر بھی سنائی نہیں دیتا ہے، غلطی سے ہمیں ریچارج دوسرا ہو جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے بہت زیادہ۔
پنچایت میں اسٹیج پر بی جے پی کے موجودہ رکن اسمبلی گھگن سنگھ اور مقامی کونسلر دیویندر پونی بھی موجود تھے، جن کا تعلق کانگریس سے ہے۔ گھگن سنگھ:
تازیہ ہے، ان کا مذہب ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ اپنے گھر میں کچھ بھی کریں، اپنے گھر میں کسی طرح بھی منائیں، ہم یہ ضرور کہیں گے کہ آپ دوسروں کے گھروں میں جا کر یا دوسروں کو ڈسٹرب کر کے یا کرنے کا آپ کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔
اب ہم لوگوں نے تو فیصلہ آج سے 20 روز پہلے لے لیا تھا اور اس میسج کو وہاں پہنچا بھی دیا تھا کہ ہم لوگ تازیہ لے کر کے نہیں آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اگر مہا پنچایت بلایا گیا ہے تو یہ اصل میں راجنیتک کرن ہے، اور اس کا جو ہے راجنیتک فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے یہ ایسا کیا ہے۔
محمد شہاب الدین اسی بستی میں رہتے ہیں۔
میرے خیال میں پرشاسن کی وجہ سے ہم لوگوں کے اندر جو ڈر خوف تھا، پرشاسن نے ہمیں پورا آشواسن دیا ہے، خاص کر کے یہاں کے جوائنٹ سی پی، ڈی سی پی، اے سی پی، یعنی اس طرح کا پروٹیکٹ، ایس ایچ او صاحب نے اس طرح کا پروٹیکشن ہمیں دیا ہے اور ایسی آشواسن دی ہے کہ بھائی ہم کسی بھی حالت میں یہاں کوئی بھی سمپردائک دنگا یا ماحول بگڑنے نہیں دیں گے، آپ لوگ بالکل مطمئن رہیے۔
ہمیں اسی کالونی کے محفوظ عالم کہتے ہیں کہ پہلے جلوس کے لیے ہندو بھی چندہ دیتے تھے، پھر اچانک کیا بدل گیا؟
تو جو چندے کا سیر وغیرہ ہوتا ہے اس تاجیے کو بلانے میں وہ بھی کرتے ہیں جو ہمارے یہاں کے نان مسلم ہیں، اور جو بھی پانی وغیرہ، میٹھا پانی وغیرہ، شربت وغیرہ بانٹنا ہوا تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہی مل کے بانٹتے ہیں۔
دلی پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے علاقے میں حفاظتی بندوبست سخت کر دیا ہے اور مسئلے کو حل کرنے کے لیے بات چیت جاری ہے، لیکن مسلمانوں کی اس بستی میں عام تاثر یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تعلق محرم سے کم اور دلی میں ان قریب ہونے والے اسمبلی انتخابات سے زیادہ ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
محرم اور اس میں عزاداری، تازیہ سازی اور تازیہ برداری عموماً اہل تشیع سے منسوب کی جاتی ہے، لیکن بھارت بالخصوص شمالی ہند میں سنی مسلمان بیشتر مقامات پر ان روایات سے وابستہ رہے ہیں۔ تازیہ سازی اور عزاداری خلاف بعض مذہبی تنظیموں کی مہم کے باوجود سینوں میں یہ روایت پوری عقیدت کے ساتھ آج بھی ان سنیوں میں برقرار ہے۔ لکھنؤ میں اپنے ٹھہراؤ کے دوران شکیل اختر نے جو کچھ دیکھا اس پہ یہ رپورٹ دی۔
تازیہ لکھنؤ کی مذہبی اور ثقافتی روایت کا ایک اہم جز رہا ہے۔
تادیہ داری عموماً شیعہ مسلمانوں سے منسوب کی جاتی ہے، لیکن بھارت میں اس روایت میں سنیوں کی اکثریت ہے۔ لکھنؤ سے 200 کلومیٹر دور ٹانڈا قصبے میں 100 سے زیادہ تعزیے نکلتے ہیں۔ مقامی تعزیہ دار ممتاز احمد کہتے ہیں،
یہاں تو سمجھیے کہ 100% سنی کا معاملہ ہے، سنی شیعہ تو سمجھ لو زیرو برابر ہے، سب سنی کا معاملہ ہے۔
سنیوں کی عداداری کی روایت بہت پرانی ہے، لیکن بعض سنی مذہبی تنظیموں نے تعزیہ داری کے خلاف ایک عرصے سے مہم چلا رکھی ہے۔ فیض آباد کی نور فاطمہ ایک تعزیہ ساز ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مخالفت کے باوجود سنیوں میں تعزیہ داری کی روایت بڑھ رہی ہے۔
کہنے کو تو سب سبھی کہتے ہیں، پر رکھنے والے بھی تو رکھتے ہیں، کہنے کو تو سر روکتے بھی ہیں مولانا لوگ، جس کے جیسی سوچ، اور رکھنے والے تو اور ادھک ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں، جتنا جو منع کر رہا ہوتا ہی سب رکھتے جا رہے ہیں۔
تعزیہ داری کی روایت صدیوں پرانی ہے، اور مسلکی اختلافات بھی سنیوں کی عزاداری کی روایت کو روک نہیں سکے۔ ٹانڈا کے صوفی مسلک کے تعزیہ دار محمد قاسم کہتے ہیں کہ وہ اپنے عقیدے پر قائم ہیں۔
بھائی مسئلہ مسائل ان کے سامنے ہیں، وہ میں نہیں بتا پاؤں گا، میں تو عقیدت مند ہوں، میں عقیدت سے رکھتا ہوں، پیر اٹھاتا ہوں۔ بھائی تمام جگہ رکھے جاتے ہیں، درگاہوں میں بھی رکھے جاتے ہیں، جیسے درگاہ کا شوشہ شریف ہے وہاں بھی رکھے جاتے ہیں، اٹھاتے بھی ہیں، اور ساری رات گشت بھی کرتے ہیں۔
یوم عاشورہ کو پورے بھارت اور خاص طور پر شمالی بھارت میں ہر جگہ بڑی تعداد میں تعزیے جلوس کی شکل میں نکلتے ہیں۔ اس روایت میں صوفیوں کا اہم کردار رہا ہے۔ نئی نسل کے ایک تعزیہ دار محمد سعود کہتے ہیں،
درگاہوں کے جاؤ، جیسے بہرائچ شریف، مخدوم بابا کی، اجمیر شریف، ہر بڑے بڑے آستانے پر یہ تعزیہ بنا ہے، یہ دیکھ کر اور جذبہ بڑھتا ہے کہ جب اتنے بڑے اللہ کے ولی کے یہاں یہ تعزیہ بن کر رکھا ہوا ہے تو ہم لوگ کیوں ایسے بنائے۔
لکھنؤ کے دانشور شکیل صدیقی کہتے ہیں کہ بھارت میں تعزیہ داری کی روایت کا آغاز سلطنت عہد میں ہوا، مغلوں کے دور میں اسے کافی فروغ حاصل ہوا، بعد میں عزاداری پورے ملک میں مقبول ہو گئی۔ بدلتے وقت اور تعزیہ داری کے خلاف مہم سے کچھ مقامات پر تعزیہ داری کی روایت پر کچھ اثر ضرور پڑا ہے، لیکن یہ روایت کم و بیش اپنی جگہ قائم ہے۔
جو تبلیغی جماعت کی تحریک ہے، دونوں طرف کی مہم ہے ان کی، یہ درگاہوں اور مزاروں میں جو حاضری، اس کے خلاف بھی تھی ہے، اور یہ تعزیہ داری کے خلاف بھی، تو بہت جگہ اس کے اثر ہوئے، جہاں وہ مضبوط تھے، جہاں ٹھیک سے کام کر پائے، تو کہیں اس کا اثر ہوا، کہیں اثر نہیں ہوا، لیکن سنیوں میں خاص علاقوں میں تعزیہ داری کی روایت کمزور پڑی۔
تعزیہ سازی ایک فن ہے، اور اکثر اوقات مقامی لوگ اسے مل کر تخلیق کرتے ہیں۔ تعزیہ داری ایک مذہبی روایت ہی نہیں، ماضی کی ایک ثقافتی وراثت بھی ہے، اور یہاں کے لوگوں نے اس روایت کو پورے عقیدے کے ساتھ ابھی تک برقرار رکھا ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، لکھنؤ۔
پاکستان میں سہرائے تھر کے ایک چھوٹے سے قصبے میں کچھ لوگ بجلی کے منتظر ہیں۔ ان لوگوں کے وسط میں ایک شخص سیاہ قمیض اور سفید شلوار پہنے بیٹھا ہے، اسی کے ساتھ اس نے ایک فقیر منش ویش بھوشا یا پوشاک بھی زیب تن کر رکھی ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ کے ساتھ ماپارا صفدر۔
اور جی ہاں شفیع، یہ ذکر ہے روی شنکر کا، جو سہرائے تھر میں رہتے ہیں۔ ملک کے دیگر علاقوں کی نسبت تھر اور اس کے قریبی ضلع عمر کوٹ میں شرکا بلا خوف و خطر ماتمی جلوسوں اور مجالس میں شرکت کرتے ہیں، جن میں ہندو کمیونٹی کے لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے۔ یہ ہم آہنگی پاکستان میں گو کہ اب نایاب ہو چکی ہے، لیکن سندھ کے اس علاقے میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ روی شنکر کسی عام مسلمان سے مذہب اسلام کے قصے، کہانیوں اور روایات کے بارے میں کہیں زیادہ معلومات رکھتے ہیں۔ انہوں نے 70 کی دہائی میں عزاداری کی ابتدا کی۔ روی شنکر نے محکمہ بلدیات میں ملازمت اختیار کی، اور ان کا تبادلہ جب میرپور خاص شہر میں ہو گیا تو 90 کی دہائی میں انہوں نے مجالس پڑھنے کا آغاز کیا، لیکن اس کے لیے انہوں نے کسی مدرسے یا جامع سے تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ ذاتی مطالعے سے معلومات حاصل کی۔ روی شنکر کے مطابق انہوں نے مرزا سلامت علی، دبیر، میر انیس اور دیگر مستند ذاکرین اور علماء کی کتابوں کا مطالعہ کیا، لیکن وہ ہندو شعرا، دیوی روپ کماری اور دیگر سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ روی شنکر سندھ کے علاوہ جھنگ، اوکاڑا، عارف والا، راول پنڈی، لاہور اور خیبر پختونخوا میں بھی مجالسیں پڑھ چکے ہیں۔ روی شنکر بتاتے ہیں کہ انہیں احباب کہتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان پشاور اور کوہاٹ میں طالبان ہیں، وہ تمہیں مار دیں گے، لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے چاہیے ہی ایسی موت، کیونکہ عام موت سے شہادت کہیں بہتر ہے، اور اگر وہ بھی آل محمد کی پیروی میں مل جائے تو راہ نجات ہے۔ پنجاب کے کچھ شہروں میں ایک ہندو کے ذاکر ہونے پر اعتراض بھی کیا جاتا ہے، لیکن روی شنکر ان تمام اعتراضات کو مسترد کر دیتے ہیں۔
شکریہ ماپارا صفدر۔ اسی کے ساتھ سربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس کی ایڈیٹر تھیں ماپارا صفدر، پروڈیوسر زیاد ظفر، اسٹوڈیو مینیجرز میں ساتھ دیا آج ہم لوگوں کا اسلام آباد سے خرم عبید نے اور لندن سے کیٹی ہیرس نے۔ تو میں اپنی تمام ساتھیوں اور ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں کی باری، ذمہ داری ہے نخبت ملک کی۔
پاکستان نے 32 سال بعد آسٹریلیا کو ٹیسٹ سیریز میں 2-0 سے شکست دے کر پاکستان ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ پاکستان کے شہر لاہور کے قریب واہگہ بارڈر پر گزشتہ شام ہونے والے خودکش حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 69 ہو گئی ہے، جن میں سے بیشتر کی تدفین کر دی گئی ہے۔ ادھر واہگہ سرحد پر آج پرچم کشائی کی تقریب حسب معمول منعقد کی گئی ہے۔ امریکہ کے پاکستان میں سفیر، بھارت کے وزیر اعظم اور افغانستان کے صدر نے پاکستان کے واہگہ بارڈر پر ہونے والے خودکش حملے کی مذمت کی ہے۔ حکومت پاکستان نے عاشورہ کے موقع پر پورے ملک میں ایک درجن سے زیادہ اضلاع کو حساس قرار دیتے ہوئے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ ترکی کے شہر استنبول کے شمالی ساحل کے نزدیک حکام کے مطابق تارکین وطن کی ایک کشتی ڈوبنے سے کم سے کم 24 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔